بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ القیامہ کا آغاز کریں گے. ان صورتوں میں سے کہ کچھ بھی نہ کہیں تو اپنی بات پوری سمجھا لیتی ہیں. تھوڑی سی بات سورۃ کے بارے میں باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے. ابھی ہم نے ایک بہت بھاری سورۃ پڑھی ہے. بھاری اس لیے کہ اس میں ایک بہت بھاری ذمہ داری کا تذکرہ تھا. قم فانذر. اب سورۃ قیامت آ رہی ہے. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے تو اس سے زیادہ خوبصورت ترتیب ہو نہیں سکتی تھی قرآن پاک کی آیتوں کی اور صورتوں کی. اور وہ کیا کہ جب اللہ کے راستے کا کوئی کام مشکل لگے تو قیامت کو یاد کر لو. اور صورت کا نام بھی قیامت ہے تو اس کا مضمون بھی قیامت ہے. صورت قاف سے قرآن پاک کی ساتویں منزل کا آغاز ہو چکا ہے اور ان سب کا مین تھیم قیامت ہے. اور خاص طور پہ صورت قیامت میں تو ہم قیامت کو ہی دیکھیں گے. قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اور انسان کی فطرت میں اس قیامت کی دلیل موجود ہے. اور اسی طرح سے پھر خاص طور پہ موت کیسے آتی ہے. اس کے انٹرو میں کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اسی کی آیتوں میں سے ایک آیت پہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکشن میں دیکھیں گے. ابھی ہم براہ راست صورت پہ جاتے ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا نام ہمارے دلوں پہ بیٹھ جائے. لفظ قیامت ہے تو اس قیامت کو اپنے دل پر پائیں کہ کیا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں پہ بھی کوئی قیامت ٹوٹی ہے. اور انداز یہی ہوگا. پہلے سٹیپ میں ہم اس کے ترجمے سے گزریں گے ہلکی سی وضاحت کے ساتھ تاکہ ہم اللہ کے اس کلام میں کوئی دوسری چیز شامل نہ کر پائیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس میں سے عمل کے اور نقطے بھی لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ. نہیں نہیں قسم ہے قیامت کے دن کی. لفظ نہیں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ باتیں کچھ اور ہو رہی تھیں. لوگ اس قیامت کا انکار کر رہے تھے, ریجیکٹ کر رہے تھے اس کو, اور کہنے والے نے آ کر اس کی ساری بات کو کہا لا نہیں, یعنی جو تم سوچ رہے ہو وہ بات درست نہیں. بات یہ ہے کہ قیامت آئے گی. میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ, میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. قرآن پاک کا انداز جو ہے نا, یہ اس کتاب کا نہیں ہے, خطاب کا ہے. شروع سے یہ بات ہوتی آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن زبانی آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھی ہوئی شکل میں نہیں دیا. بہت فرق ہوتا ہے, جب کوئی چیز لکھ کے دی جاتی ہے نا تو اس میں, اور بولی ہوئی چیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کی بہت زیادہ اچھی مثال سامنے تب آتی ہے جب کسی کے لیکچر کو لکھا جاتا ہے. سننے میں جو باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, جب آپ اس کو ریٹن فارم میں لاتے ہیں نا تو وہ عیب لگتا ہے. ریپیٹیشن, جملوں کا دہرانا, ایک دم بات بدل جانا, کیونکہ وہ خطاب کا اور کلام کا حسن ہوتا ہے. لیکن کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس میں ایک ترتیب ہے. قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے, خاص طور پہ سورت قیامہ کو پڑھتے ہوئے, آپ کو خطاب کا رخ دکھے گا کہ یہ کتاب کیا ہے. ایسی کتاب ہے جس میں ایسے لگتا ہے کہ دوسرے بھی باتیں کرتے ہیں اور آپ بھی ان کی باتوں کو سن کر جواب دیتے ہیں. یہ کہنا کہ لا اقسم بیوم القیامہ اس کی ایک مثال ہے کہ نہیں نہیں, جو باتیں تم کر رہے ہو قیامت کے بارے میں وہ درست نہیں ہے. لگ رہا ہے کہ پیچھے سے کوئی بات چل رہی تھی, اور اس کی تردید میں, اس کو نگیٹ کرنے میں, اس کے رد میں یہ سورت نازل ہوئی. اور آگے سے ہمیں خود ہی پتہ لگ جائے گا اگلی بات کو پڑھ کے کہ وہ بات قیامت کی تھی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہ دو لفظ ساتھ ایک دم, آگے ایک طرف بھی یوم القیامہ اور آگے جا کے کہہ دیا نفس اللوامہ. تھوڑا سا ان کا رب دیکھیے گا, قیامت کے دن کیا ہوگا, ہم سب کا حساب ہوگا نا, اجتماعی طور پہ بھی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے کیے کرائے کو لوگوں کے سامنے کھول دیں گے. کہہ لیجئے کہ یہ قیامت کبریٰ ہے, نفس لوامہ قیامت صغریٰ ہے. ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چوکی دار بٹھا دیا, گارڈ مین, پولیس مین کہہ لیجئے. جب بھی کوئی غلط کام آپ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں یا بولتے ہیں, اس کے فوراً بعد اندر سے ایک آواز آتی ہے. کوئی غلط کام کرے نا تو تصور میں آتا ہے کہ اندر کوئی کھڑا ہے اور انگلی سے ہلا کے آپ کو کہہ رہا ہے نو, نہیں کرنا تھا. یہ نفس لوامہ ہے. آپ اچھا کام کرے تو اندر سے کوئی تھپکی دیتا ہے کہ گڈ ماشاء اللہ. قیامت کے دن بھی یہی ہونا ہے. یہاں نفس لوامہ کہ وہ نفس جو برائی کرنے پر انسان کو ٹوکتا ہے, اس کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جس رب نے اس دنیا میں ہر بندے کے اوپر ایک عدالت قائم کی ہوئی ہے, ہمارا ضمیر, ہمارا نفس, ہم سب کے اوپر ایک کورٹ ہے, ایک جج ہے, تو کیا وہ رب قیامت کے دن ایک بڑی سی عدالت نہیں قائم کر سکتا؟ یعنی نفس لوامہ قیامت کی علامت ہے. آپ یوں سمجھیے کہ کوئی گھر بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں نا لوگ, کوئی پروجیکٹ, تو پھر اس سے پہلے ایک ماڈل بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں ماڈل میں سے, یہاں یہ ہوگا, یہاں سڑکیں ہوں گی, یہاں ہاسپٹل ہوگا, آپ یہاں گھر بک کروائیں. کالونیز بنانے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ چھوٹا سا جو ماڈل ہوتا ہے وہ آپ کو کافی زیادہ اندازہ دے دیتا ہے کہ جب یہ کالونی بنے گی تو کیسی ہوگی. بس یہی بات ادھر ہے. ہر انسان کے اندر اچھے اور برے کام کی حس ہے. بچہ بھی غلط کام کرتا ہے نا تو ماں کو دیکھتے ایک دم کانپ جاتا ہے. دیکھا ماں سے چپکے چپکے کینڈیز کھا رہا تھا, منہ پہ کینڈی کی رالیں پڑی ہوئی ہیں اور دانت بھی چپڑے ہوئے, لیکن ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہے گا میں نے تو نہیں لی, پتہ ہے ماں نے منع کیا ہوا ہے. بچہ ڈرا چھیڑ رہا تھا آپ کے کچن میں, کوئی کام کر رہا تھا اپنے حساب سے, ایک دم آپ کو دیکھ کر ایک پیچھے ہو جائے گا. بچوں میں بھی یہ سنس ہے. جانور, بلی, ایک ہے, آپ خود اس کو دودھ دیتی ہیں ڈال کے کسی ڈبیوں میں, آپ کے پاس ہی کھڑے ہو کے پی لے گی. اور آپ کچن میں سنک میں گوشت دھو رہی تھی, تھوڑی دیر کے لیے ہٹی, کھڑکی میں سے بلی آئی, فوراً ایک پیس اٹھا کے لے گئی, کبھی وہاں کھڑے ہو کے نہیں کھائے گی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو دودھ آپ نے اس کو خود ڈال کے دیا وہ حلال تھا, اور جو مرغی کی ٹانگ اس نے چرا لی وہ حرام ہے اس کے لیے. یہ ہے نفس لوامہ. ہمیں کسی اور عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم اپنے نفس لوامہ کی باتوں پہ برائی کو چھوڑ دیں. اور ہر انسان کے اندر یہ حس پیدائشی طور پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بار بار غلط کام کرنے سے اس نفس کی موت ہو جاتی ہے. تین قسمیں نفس کی, پیچھے بھی کہا تھا, آپ دہرا دیتی ہوں. نفس امارہ برائی کی دعوت دیتا ہے, پرووک کرتا ہے, اٹھو نا, چلو نا, چلو دیکھ لو نا, کچھ نہیں ہوتا, سب دیکھتے ہیں. اور پھر شادی کے بعد تو سب کرتے ہیں ایسے کام, کوئی بات نہیں, موج ہے, مستی, اٹس اوکے. پرووک کرتا ہے, گو ہیڈ. اس کا ذکر ہم نے پڑھا سورۃ یوسف 13ویں پارے کی پہلی آیت, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اب آپ نے نفس کے رغبت دلانے پہ وہ کام کر لیا, کھا لیا, دیکھ لیا, بول لیا, چلے گئے, جو بھی غلط کام تھا. اب جو ہی وہ کام کر لیتے ہیں نا, تو اس کے کرتے ہی کچھ کو تو فوراً, فطرت پہ رہے نا تو فوراً اسپونٹینیسلی ریفلیکسلی آپ کو چوٹ پڑتی ہے. کیا فائدہ ہوا, مزہ کہاں رہے گا, کب تک رہے گا. گناہ کرتے ہیں اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے, اس کا گلٹ ہے, وہ یہاں ہے نفس لوامہ کہتے ہیں. ملامت کرنے والا نفس جو برائی کرنے پہ یا برائی کرنے کے خیال پہ ٹوکتا ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے نفس لوامہ کی بات سن لیں. ہمارا بیسٹ ٹیچر ہمارا نفس لوامہ ہے. کسی کو اگر زندگی بھر کوئی استاد نصیب نہ بھی ہونا, تو قیامت کے دن اللہ اس کو بھی کہیں گے کہ تیرا نفس لوامہ تو تجھے اچھے برے پہ روکتا تھا, تو اس کو کیوں نہیں مانتا. دیکھیے پیچھے بہت دفعہ بات ہوئی ہے نا کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, جو فطرت کا سبق ہے نا اس کو نفس لوامہ یاد کرواتا ہے. سمجھ آئیے بات. فطرت کیا کہتی ہے, اللہ کا بنو, اللہ کی مانو, اللہ ایک ہے, اس نے تمہیں ایک مقصد سے پیدا کیا اور اچھے کام کرو. بعد میں ماں باپ نہ بھی سکھائیں تو بچے کی فطرت سکھاتی ہے. اور اسی فطرت پہ عیسیٰ بولے تھے نا, انی عبداللہ, نفس لوامہ بس اسی فطرت کو مور ہمارے اب پریکٹیکل میں لے کے آتے ہیں. جو لوگ نفس لوامہ کی باتیں سن لیتے ہیں, مان جاتے ہیں, یا تو برائی کرتے نہیں, پہلے سے رک گئے, خوش قسمت ہے, یا کر کے فوراً ثم یتوبون من قریب. سورۃ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں 13-14 کے قریب کہ گناہ ہوا, غلطی ہوئی تو فوراً توبہ کر لی. ایسے لوگوں کا نفس لوامہ ان سے خوش رہتا ہے, وہ اگلی غلطی پہ بھی ان کو ٹوکے گا, تیسری پہ. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان گناہ کرنے سے پہلے ہی رک جاتا ہے, چھوڑو کیا دیکھنا, خام خواہ قیامت کے دن شرمندگی ہوگی سب کے سامنے. بس جس شخص نے نفس امارہ کے تقاضوں کو نفس لوامہ کی چوٹ سے دبا لیا, نفس امارہ کہتا ہے دیکھو, لوامہ کہتا ہے نہیں دیکھنا, اس میں اگر جیت گیا نفس لوامہ اور آپ وہ گناہ نہ کریں, تو تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے, نفس مطمئنہ. اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے پارے میں سورۃ فجر میں پڑھیں گے. موت کے وقت ایسے شخص کو پکار لگتی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, چل اطمینان والی جان اب اس دنیا سے چل. تو نفس مطمئنہ کون ہے, جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کے اس دنیا سے قناعت کے ساتھ گزر جائے, اس کو دنیا میں بھی اطمینان ملتا ہے اور وہاں بھی ملے گا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندر کی اس عدالت کی بات سنو. برائیوں پہ نفس بلائے تو اس کو ڈانٹو, غلط سوچ, غلط نیت, غلط بات پر ملامت آئے تو اس پہ کان دھرو. اسی کو ضمیر کہتے ہیں. وہی جو بات شعر آپ کو علامہ اقبال کا بتایا تھا نا, کہ اگر تیرے ضمیر پہ, تیرے نفس پہ قرآن کا نزول نہیں ہوتا تو تجھے تو قرآن کی کوئی تفسیر نہیں سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہر ملامت علیہ نفس کی بات کر کے کہا کیا ہے, اب اس کو آگے دیکھیں گے. کیونکہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی جواب بھی تو ہوتا ہے نا, وہ بات یہاں بیان نہیں کی گئی. عموماً قسم کے بعد جواب ہوتا ہے نا, لیکن یہاں کچھ نہیں. آپ دیکھیں ذرا اپنے پاس, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. کیا کہنا ہے, کچھ نہیں لکھا. دیکھیں کیا کہ یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ قیامت آئے گی یا جزا سزا, کچھ تو جواب ہوتا ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتی ہوں, میں قسم کھاتی ہوں, میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں, تو کوئی آپ سے پوچھے گا کس بات پہ, یہاں وہ بات نہیں لکھی. لیکن اگلی آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ بات کیا ہے, قیامت آئے گی. اس لیے فرمایا ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ, کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے, یعنی یہ سوچتا ہے کہ مرتا ہوں مٹتا ہوں اور میری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہڈیاں ادھر ہو گئیں اور گوشت سارا ختم ہو گیا, تو کیا میں اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتا. نہیں, بلا قادرینا, کیوں نہیں, ہم قادر ہیں. کس پہ, مرنے کے بعد سوکھی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرنے پہ. بلا قادرینا, ہم اس بات پر قادر ہیں. کس پہ, الا ان نصوی بنانا، کہ ہم تو اس کی پور پور کو ٹھیک بنا دیں دوبارہ. بنان کیا ہے؟ یہ انگلیوں کے ایجز پہ جو فنگر پرنٹس. اس دور میں جب کہ نہ سائنس تھی اور نہ یہ ریسرچز تھیں، قرآن میں فنگر پرنٹس کی بات آ گئی. اس پہ ایک ویڈیو بھی ہم کہ یہ جو پورس ہیں نا، یہ ہمارے فنگر پرنٹس ہیں. اس کو آج سائنس نے پروو کر دیا نا، آپ کے تھمز لگتے ہیں نا اسٹیمپ، کیونکہ یہ ہر ایک انسان کے دوسرے سے فرق ہوتے ہیں. ایون آپ کے دونوں ہاتھوں کے بھی فرق ہے، اس لیے جب لگائیں تو لکھتے ہیں رائٹ ہے کہ لیفٹ ہے، اسی سے مجرموں کو پکڑتے ہیں. یہ اصل میں پتہ کیا ہے؟ بار کوڈ. آپ دیکھتے ہیں اسٹور میں ہزاروں آئٹمز ہیں اور آپ لے کے آگے اپنی کارٹ میں، تو وہ اسکینر میں ڈالتے ہیں، اس کو کیسے پتا چلتا ہے یہ 2 روپے کا، 4 کا، یہ 50 پاؤنڈ کا، یہ 20 کا ہے؟ وہ بار کوڈ بتاتا ہے نا، تو یہ میرا اور آپ کا بار کوڈ ہے. قیامت کے دن یہ بولے گا. یہ صرف میرے ریکارڈرز ہیں، خوف آئے گا آپ کو، یہ میری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ صرف میرے الفاظ نہیں ریکارڈ کر رہا، یہ میری پکچرز بھی لے رہا ہے، یہ میرے دماغ کی چیزیں لے رہا ہے. قیامت کے دن بس وہاں یہ تھم رکھیں گے تو ساری ہماری ہسٹری کھل جائے گی. امریکہ میں اب بینکس میں جب آپ جاتے ہیں نا، تو ڈورز ہوتے ہیں، اندر لاکر ہے، کوئی چابی نہیں، کوئی کی نہیں، کوئی کوڈ نہیں، نتھنگ، صرف آپ اپنا تھم رکھتے ہیں. اگر آپ ان کے رجسٹرڈ میں ہیں تو وہ آپ کو اندر آنے دیتے. اور بہت جگہ ایون جو امیگریشن ہے اس میں بھی وہ اس کو اب یوز کرتے ہیں. کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا، یعنی میرا تجربہ نہیں ہوگا نا. تو اس ایک انسان نے اس چھوٹی سی چیز سے یہ سیکھ لیا، تو میری 20, 25, 30, 40 سال کی زندگی کا حساب رکھنا لکلی کو مشکل ہے. اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے تمہاری زندگی کی باریکیاں بھی قیامت کے دن کھول دیں گے. تم بڑی بڑی ہڈیوں کی بات کرتے ہو کہ وہ کیسے کھڑا کیا جائے گا، ہم تو اس پہ بھی قادر ہیں کہ جسم کے نازک حصے، یعنی یہ جو بار کوڈ، ان کو بھی کھولنے پہ دکھا دیں گے. یہ اللہ کی شان ہے. دیکھیے یہ دلائل ہے کس بات کے، کہ قیامت کے دن انسان کھڑا کیا جائے گا. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہائے کیسے زندہ کرے گا اللہ، اتنے لوگ ہیں، کوئی مر جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی جل جاتا ہے. تو اللہ یہاں دلائل دے رہا ہے، دو باتوں کے دلائل ابھی تک ملے ہیں ہمیں. پہلی یہ بات ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہونا، قیامت کا یہ پہلا مرحلہ، یہ یقینی امر ہے. ہم سب آج موت کی صورت میں دیکھتے ہیں نا، ہمارے پیارے ہمارے ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں، رکھ بھی لیں گے تو نہ بولیں گے نہ کھائیں گے، پھر آخر خود ہی ہم ان کو مٹی میں ڈالیں گے. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. دوسرا کیا ہوگا کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی، یہ ہو کے رہے گا. اس پر ضمیر کی موجودگی گواہ بنا دی گئی. اب یہاں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، یہ کوئی اتنی ناممکن بات نہیں ہے. اصل بات پتہ کیا، کہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی پر جو اعتراض کیے تھے، اس میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. حالانکہ وہ مسلمان تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کے اندر عقیدہ آخرت اس طرح سے ختم ہوا کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں سال سے جو لوگ مرے ہیں، مٹی میں مٹی بن گئے، خاک میں مل گئے، ہڈیاں بسیدہ ہو گئیں، اب وہ کہاں آئیں گے؟ کوئی جانور کے پیٹ میں، کوئی مچھلی کے کہیں چلا گیا، وہ کہاں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میری قدرت پہ یقین نہیں رکھتے. اور جس کو یہ احساس ہے، پھر وہ تو سوچ کے بولے گا نا، سوچ کے کھائے گا، سوچ کے دیکھے گا. کسی سے معاملہ کرتے ہوئے وہ سوچے گا کہ میں اللہ سے معاملہ کر رہا ہوں، بندے سے نہیں. بل یرید الانسان، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے، کیوں نہیں مانتا قیامت کو، یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ آگے بھی بدعملیاں ہی کرتا رہے. قیامت کو نہ ماننے کے پیچھے سوچ کے قیامت کی بات نہ کرو، میں تو ابھی اور گناہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، منہ سے کوئی نہیں کہتا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، منہ سے کیا کہتا ہے؟ میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میں اور دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان پابندیوں کو برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقی پابندیاں، کچھ اور قسم کی پابندیاں لگائی ہیں. جب قیامت کو مانیں گے تو پابندیاں بھی ماننی پڑیں گی. یہ کہتے ہیں ایسا بیل بن جائیں جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، ظلم کرے، زیادتی کرے، برے کام کرے، کھلی چھٹی ملی رہے، تاکہ کل ہمیں کو پوچھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا، دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے؟ یسل ویانا یوم القیامہ، وہ سوال کرتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن. یہ پوچھنا کون سا تھا؟ مذاق. اچھا جی، قیامت آنے پہ کب آ رہی ہے؟ وہی آپ کی قیامت. لوگ مذاق میں پوچھتے، اچھا جی وہ کب آ رہے ہیں آپ کے مہمان؟ پھر آپ شرمندہ ہوتے، نہیں وہ آج بھی نہیں آ رہے، یہ نہیں وہ نہیں. اس طرح کے آ کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا، وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو ان کو بتاؤ. اب آپ اپنے اوپر لیں، آ رہی ہے قیامت. اس کو امیجن کریں کہ واقعی قیامت آنی ہے. ہوگا کیا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب نظریں پتھر آ جائیں گی. بریقہ، برق، بجلی کو بھی کہتے ہیں نا، برقیات الیکٹرانکس کو کہتے ہیں، اور بصر نگاہ. اگر اس کا بڑا ٹھیٹھ اردو ترجمہ کریں نا، جب دیدے پتھر آ جائیں گے، یعنی نظریں پتھر کی ہو جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. تین مرحلے ہیں. آپ دیکھیے کہ قیامت کے آنے کے تین بڑے مظاہر بتا دیے برقہ. اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ برق البصر کا لغوی معنی، یعنی ڈکشنری میننگ دیکھیں تو بجلی کی چمک سے آنکھوں کا چندھیا جانا. آنکھیں ذرا ہو جاتی ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے چندھیائی ہوئی کہ دیکھ نہیں پاتی. لیکن عرب لوگ اپنی لینگویج میں محاورتن یہ لفظ کب بولتے تھے؟ نمبر ایک خوف زدگی، خوف کی شدت، پھر حیرت، سٹرینجنس، اور اچانک حادثے سے دو چار ہونے کی صورت میں جب انسان حق دک رہ جاتا ہے نا، اس کے لیے لفظ بولتے تھے. بہت بڑے صدمے کے وقت انسان کی نظر ایک جگہ پہ جم جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس وقت بولتے تھے. اور یہی بات کچھ اور الفاظ میں ہم پڑھ چکے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. سورۃ ابراہیم آیت 42 میں ہم پڑھ چکے. پھر اس کے بعد دیکھیے جمیع الشمس والقمر. آج دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ سورج بھی ہو اور چاند بھی آ جائے تو وہ ہوگا، یعنی یہ نظام شمسی بکھر جائے گا، چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی. جب سورج تاریک ہوگا تو سورج چاند بھی ہو جائے گا. ایک تو مطلب یہ ہے کہ سب ڈس آرگنائزڈ ہو جائے گا. دوسرا معنی یہ کہ زمین الٹی چال چلے گی، اس دن چاند اور سورج دونوں ایک ہی وقت میں طلوع ہو جائیں گے. اور تیسرا بھی ایک معنی ہے کہ اچانک چاند زمین کی گرفت سے چھوٹ کر نکل جائے گا اور سورج میں گر جائے گا. یعنی ان کے بیچ میں فورسز ہیں نا، اللہ نے اس کا ایک بیلنس رکھا ہوا ہے، ایکویلیبریم ہے. جب تھوڑی سی چینج آئے گی نا تو سب تار ایک دوسرے کے اندر گر جائیں گے. ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ تو ہیں سورج چاند، ان کو چھوڑو، آؤ دیکھو اس 5 سے 6 فٹ انسان کے اوپر کیا ہوگا، اس پہ کیا حالت ہے. یقول الانسان، اور کہے گا اس دن انسان، یوم اذن، وہ دن کون سا؟ قیامت کا دن. این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ امیجن کرے اس وقت انسان کہے گا میں کہاں بھاگ کے جاؤں. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. وزر کہتے ہیں نا رکاوٹ کو، وزر یعنی راستے میں کوئی پناہ کی چیز ہی نہیں، میں کدھر جاؤں. کہا جائے گا الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرا اپنے رب کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا. انسان چھپنا چاہ رہا ہے، بھاگنا چاہ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کوئی جگہ نہیں ہے چھپنے کی، آج تو رب کے سامنے ٹھہرو گے. اچھا وہاں کیا ہوگا؟ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. اگلی زندگی اور پچھلی زندگی، ماضی، حال اور مستقبل. زندگی کے شروع دنوں میں کیا گناہ کیا، بچپن میں کیا گناہ ہوئے، اور ارلی ٹین، چڑھتی جوانی کے گناہ، اور پھر بڑھاپے کے گناہ، سب کچھ دکھا دیے جائیں گے. اور اگر نہ بھی دکھائے جائیں، دل تو یہ چاہتے ہیں نا کہ نہ دکھائے جائیں، کہ پھر بھی بلل انسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کر لے. یعنی یہ قیامت کے دن دکھایا جا رہا ہے لوگوں کے لیے، بندے کو تو خود ہی پتا کہ میں کیا کرتا تھا اور کیا نہیں کرتا تھا. چلیے قدم اور اخر کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں. نمبر ایک، اس دن آدمی کو یہ بتایا جائے گا کہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی یا بدی کمائی، جو آخرت میں بھیجی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد کیا ہوا. وہی بات ہے کہ ما قدم و آثار، پھر دہرا دیتی ہوں. پہلا معنی کیا ہے؟ بما قدم و اخر کا، کہ خود اپنی زندگی میں کیا اچھے کام کر کے آگے بھیجے یا برے بھیجے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے، اس کے شاگردوں نے، اس کے برے صدقہ جاریہ یا اچھے صدقہ جاریہ نے کیا کیا، کہ اعمال کا آنے والی نسلوں پر کیا اثر ہوا. دوسرا معنی بہت اہم ہے، قیامت کے دن انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ جو اسے کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر ڈالا. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ پرائیورٹائز کیا کرنا تھا اور انسان نے لیس پرائیورٹی پہ کیا ڈال دیا، اور یقین کریں اکثریت انسانوں کی اس پہ آ جائے گی. آج ہم جو کر رہے ہیں نا وہ بس نہ بھی کریں تو وقت تو گزر ہی جانا تھا. جو آج ہم نہیں کر رہے نا وہ دکھایا جائے گا کہ اس چھوٹی سی زندگی میں یہ خیر کے کام تم کر سکتے تھے. دیکھیے قرآن پڑھنا تو پہلا سٹیپ ہے نا, نہ پڑھائیں کسی کو, خود تو پڑھیں. قم فانذر نہ کریں لیکن اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑیں صحیح. کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں جنہوں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا, دنیا سے چلے جاتے ہیں اور قرآن تفسیر سے نہیں پڑھا ہوتا. اور یہ جو تفسیر سے پڑھنا ہے نا اس کی بھی ضرورت تبھی آتی ہے کہ ہم ایک کلام کو ریٹن فارم میں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی یہ قالا کس کو کہا, لذینا یہاں کون ہے, یا ایو اللذینا سے کیا مراد ہے. اس لیے ہم تفسیر کرتے ہیں کیونکہ ایک کلام ریٹن فارم میں ہمارے سامنے ہے. کیا پتا چلا کہ پرائرٹیز کیا تھی. تیسرا معنی, جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کا پورا حساب تاریخ کے ساتھ رکھا جائے گا. ڈیلی پلانر, آپ نے ہر دن کیا کیا تھا یہ سب لکھا جائے گا. کاروبار میں بعض لوگ روز کا حساب لکھتے ہیں نا اکاؤنٹس میں یا کہیں بھی دکھانے کے لیے, وہی بات ہے. چوتھا معنی, جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اس کو بتائی جائے گی, اور جس نیکی یا بدی کے کرنے سے باز رہا وہ بھی اس کو بتائی جائے گی. بات واضح, بہت ساری نیکیاں ہم کرتے ہیں باز کر کے نیت بدل لیتے ہیں اور بہت سارے گناہ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ بہت سارے کرنے سے پہلے روک لیتے ہیں اپنے آپ کو نہیں کرنا. یعنی ہر بات کا حساب ہوگا جس کو اپنی زبان میں آپ کے آنا پائی کا حساب ہوگا. اور یہ جو بات ہے نا کہ انسان اپنے نفس پہ خود جانتا ہے معذرت پیش کرے, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے. دنیا میں آج ہم بڑے نیک بنے پھرتے ہیں, لوگ بھی ہمیں بڑا نیک کہتے ہیں, لیکن اصل میں کوئی انسان کیا ہے وہ اس کو خود پتا. اچھا کام کر کے گھر آئیں گے تو اطمینان کے ساتھ آئیں گے, برا کام کریں گے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا. ہر ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا لیکن انسان اپنے اندر کی عدالت کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک چور ہے اپنی سچائی کے لیے 10 جھوٹ بول لے, لوگ کہہ دیں گے اچھا بھی یہ سچا ہے, لیکن جب گھر میں آئے گا نا تو اس کا ضمیر اندر سے تھپڑ مارے گا اس کے غلط بات کر کے آئے. کسی کے اوپر اب زیادتی کریں, کسی کا حق مارے, بھائی بہن ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں, وراثت میں مار لیتے ہیں, کئی چیزوں میں. آپ مت سوچئے کہ جس نے زیادتی کی اس کو نہیں پتا, اس کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ تھپک تھپک کے سلا دیتا ہے, کبھی مجبوریوں کے نام پہ, کبھی مصلحتوں کے نام پہ, کبھی ضرورتوں کے نام پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کو اپنا پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. کرو کیا, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. ان آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورت ابتدائی دور کی ہے, ابھی پریکٹس نہیں تھی نا اخذ کرنے کی. جیسے کورس کے شروع میں اسٹوڈنٹس کو لکھنے کی پریکٹس نہیں ہوتی, پھر کچھ لکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں, کبھی تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ اتنی تیز بولتے ہیں ہم نہیں لکھ سکتے. اللہ کے نبی کو تھوڑی مشکل پیش آتی تھی, اللہ کہہ رہے نبی ڈونٹ وری, مت فکر کیجئے کہ کیا لکھا کیا نہیں لکھا. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا, یہ ہمارے ذمے ہے اس کو یاد کرا دینا اور پڑھا دینا. یعنی آپ نوٹس نہیں بھی لیں گے ہم آپ کے سینے پہ لکھوا دیں گے. کریں کیا, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, بس جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں, فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنو. جبرائیل کی طرف اشارہ کہ جب وہی اترے جبرائیل ہمارے حکم سے بولے آپ بس غور سے سنیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نوٹس لینے میں آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, آپ کچھ لکھ رہے تھے تو استاد آگے پیچھے والی بات بولتے ہیں, بس لکھ لیتے ہیں لیکن اگر صرف سنیں اس میں دو چانسز ہوتے ہیں, یا تو پھر غور سے سنتے ہیں یا پھر آپ سو جاتے ہیں, ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. لکھنے کا یہ فائدہ ہے, اس وقت سنیں نہ سنیں بعد میں اپنے لکھے کو پڑھیں گے نا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کہ آپ ڈونٹ وری بس غور سے سنیں, ثم ان علینا بیان, پھر اس کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. اس کا مطلب بیان کرنا سمجھانا ہمارے ہی ذمے. کیا پتہ چلا کہ الہامی علم کو لینا اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے. آپ پورے نوٹس بھی لے لیں پھر بھی اس کے بعد اللہ ہی آپ کو سمجھائے گا. بعض لوگوں سے پوچھیں نا کہ آپ نوٹس لیتے, کہتے جی پورے لیتے ہیں, تو میں کبھی کون دکھائے 1.5 صفحہ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا, یہ پورے لے لیے اپنے, یہ کہاں سے آگے بھی پورے, وہ اپنی حساب سے پورے لیتے. یہ بات ہے نا. اور نوٹس لینا ویسے ایک کمال ہے, بہت اللہ نے کچھ لوگوں کو اس کی استعداد دی ہوتی ہے. کچھ ساتھی ہیں جو سبق لیتے ہیں سنتے ہیں پھر بعد میں ریپلے سے وہ پھر ایک ایک لفظ لکھتے ہیں, اور ایسی بھی اسٹوڈنٹس اللہ کی بنا کہ وہ ایک ایک لیسن کو روک روک کے چار چار پانچ پانچ گھنٹوں میں سن کے ایک ایک لفظ لکھتی ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نوٹس دیں, آپ کے نوٹس ڈال دیتے ہیں, لکھی ہوئی چیز سامنے مل جائے تو آنے والوں کی خیر ہو جاتی ہے نا. تو اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی, کچھ بہت تیز لکھتے ہیں, کچھ جلدی بھی لکھتے ہیں اور صحیح بھی لکھتے ہیں, اور کچھ سوچ کے ایک جملہ لکھتے ہیں تو وہ اتنے کام کا نہیں ہوتا. تیز لکھیں, لکھا کریں. نہ لکھیں گے نا تو آپ پھر دوبارہ آنے میں ہیزیٹنٹ ہوں گے اور آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو لکھنا بہرحال بہتر ہے, کیونکہ علامہ بالقلم, قلم کا استعمال.